جمعہ 18 ستمبر کی سیربین کے ساتھ ثقلین امام کا سلام. پشاور میں شدت پسندوں کا ایئر فورس کے ایک اڈے پر حملہ, 30 اہلکار ہلاک اور حملہ آور بھی ہلاک. مگر کیا حملہ آوروں کی صلاحیت ختم ہوئی؟
صلاحیت کم ہوئی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی. جن کو جو جانی نقصان ہوا ہے وہ اتنا نہیں ہوا جتنا دعویٰ کیا جا رہا ہے. لڑنے والے تو اب بھی ہیں.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. نقبت ملک سے خبریں سنیے. پاکستان فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوا نے بتایا ہے کہ پشاور کے علاقے بڈا بیر میں فضائیہ کے کیمپ پر حملے میں 30 افراد ہلاک ہوئے ہیں. ہلاک ہونے والوں میں 23 افراد کا تعلق پاکستان فضائیہ سے ہے. ان کے علاوہ ایک فوجی افسر سمیت 3 اہلکار لڑائی میں مارے گئے, جبکہ 4 عام شہری بھی اس حملے میں اپنی جان سے گئے. میڈیا کو تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ حملہ آور افغانستان سے آئے تھے.
ٹی ٹی پی کا ہی کوئی سپلنٹر گروپ تھا. ہم ان کا کمیونیکیشن کنورسیشن اٹھاتے رہے ہیں. یہ تمام کا تمام ان کی کنورسیشن سے جو کنکلوژن نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ آئے یہ افغانستان سے آئے. یہ آپریشن افغانستان میں پلان ہو رہا تھا, افغانستان سے ہی پلان ہو کے ایگزیکیوٹ ہوا اور افغانستان سے ہی کنٹرول ہو رہا تھا. انہوں نے آ کے ایک انسٹیٹیوشن کے ایک انسٹالیشن کے اوپر اٹیک کرنے کی اٹیمپٹ کی. ان کو شروع میں کنٹین کر کے ڈیفیٹ کیا گیا.
ہنگری کی فوج کرویشیا کے ساتھ اپنی سرحد پر خاردار تار لگا کر پناہ گزینوں کے لیے راستے بند کر رہی ہے. دوسری جانب کرویشیا میں سیکیورٹی صورتحال پر ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے اور اب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ پناہ گزینوں کو ہنگری روانہ کریں گے. تفصیل بتائیں گی تابندہ کوکب.
کرویشیا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کے ملک میں آنے والے پناہ گزینوں کی تعداد اب قابو سے باہر ہو رہی ہے. مسٹر زورن ملن نووک نے قومی سلامتی اور سیکیورٹی پر ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے. کرویشیا نے سربیا سے گزرنے والے اپنے 8 میں سے 7 سرحدی علاقوں کو بند کر دیا ہے. اس وقت ہزاروں تارکین وطن جرمنی اور یورپی یونین میں داخلے کے لیے متبادل راستے کی تلاش میں ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 دنوں کے دوران کم سے کم 11,000 تارکین وطن کرویشیا میں داخل ہو چکے ہیں.
امریکہ کی جانب سے کیوبا پر لگی تجارت, سفر اور ذرائع ابلاغ کی پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں. تفصیل بتائیں گے عبداللہ فاروقی.
امریکہ نے کیوبا کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد یہ قدم اٹھایا ہے. رواں سال جولائی میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات تقریباً 5 دہائیوں بعد بحال ہوئے ہیں. تقریباً 50 سال بعد امریکی شہری کیوبا میں اپنے کاروبار کا آغاز کر سکیں گے. سفری پابندیاں بھی ہٹائی گئی ہیں. گزشتہ جمعرات کو کیوبا نے امریکہ میں 54 سال بعد اپنا سفیر تعینات کیا ہے. تاہم واشنگٹن ابھی ہوانا میں سفیر کی تعیناتی پر غور کر رہا ہے.
اقوام متحدہ کے بچوں کے لیے کام کرنے والے ادارے کی ایک حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ افریقی ملک نائجیریا میں بے گھر ہونے والے بچوں کی تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی ہے. مزید عبید اللہ ملک سے.
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ نائجیریا میں اسلامی شدت پسند تنظیم بوکو حرام کی پرتشدد کاروائیوں کے باعث 5 لاکھ بچے گزشتہ 5 مہینوں میں علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں. اقوام متحدہ کے فنڈ برائے اطفال کا کہنا ہے کہ نائجیریا اور اس کے ہمسایہ ممالک میں بے گھر ہونے والے بچوں کی کل تعداد 14 لاکھ ہے. ان میں سے آدھے سے زیادہ بچے 5 سال سے کم عمر کے ہیں. دسیوں ہزار بچوں کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے. متعدد بچے اسکول نہیں جاتے, وہ کیمپوں میں رہ رہے ہیں جہاں حال ہی میں ہیضے کی وبا پھیلی ہے.
دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں ایک فضائی اڈے کو نشانہ بنایا ہے. میٹگا نامی اس اڈے پر موجود ایک سیکیورٹی اہلکار نے بتایا ہے کہ یہ حملہ یہاں قید افراد کو چھڑانے کے لیے کیا گیا تھا. اس حملے میں متعدد سیکیورٹی اہلکاروں اور شدت پسندوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. دولت اسلامیہ لیبیا میں بڑھنے والے بحران کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کئی علاقوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہی ہے. لبنان کے سابق وزیر اعظم رفیق حریری کی 2005 میں ہلاکت کی تحقیق کرنے والے اقوام متحدہ کے ٹرائبیونل نے لبنان کی صحافی کرما خیات اور ان کے ٹی وی چینل الجدید کو انصاف کی فراہ میں رکاوٹ ڈالنے کے الزام سے بری کر دیا ہے. کرما خیات اور الجدید پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے اہم گواہوں کے بارے میں معلومات شائع کی تھیں. یہ ٹرائبیونل رفیق حریری کو قتل کرنے کے الزام میں 5 افراد پر ان کی عدم موجودگی میں مقدمہ چلا رہا ہے. بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر آگرہ میں تاج محل کی سیاحت کے لیے آنے والا ایک جاپانی سیاح سیلفی لینے کی کوشش کرتے ہوئے گر کر ہلاک ہو گیا. مزید بتائیں گے طاہر عمران.
اس حادثے کے ایک عینی شاہد سمندر سنگھ نے بی بی سی کو بتایا کہ شام تقریباً 4:30 کے قریب جاپانی سیاح تاج محل دیکھنے پہنچے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سیاح شاہی دروازے کے پاس کیمرے سے تصویریں لے رہے تھے۔ اس دوران ٹیم کے 3 رکن سیڑھیاں اتر کر آگے بڑھ گئے، جبکہ ہیڈیکو نامی سیاح سیڑھیاں اترتے ہوئے سیلفی لینے لگا۔ عینی شاہد کے مطابق اس دوران ان کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے آ گرے۔ حکام کے مطابق حادثے کے بعد انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا جہاں وہ جانبر نہ ہو سکے۔
جاپان کی پارلیمنٹ آج ایک متنازع قانون پر حتمی منظوری دینے والی ہے۔ اس قانون کے تحت جاپانی فوجیوں کو غیر ملکی زمین پر لڑنے کی اجازت مل جائے گی۔ اس قانون کے مخالفین کا کہنا ہے کہ اس قسم کے قواعد جاپان کے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں پاکستانی فضائیہ کے ایک اڈے پر شدت پسندوں نے خودکش حملہ آوروں کے ساتھ حملہ کیا، جس میں 13 حملہ آوروں سمیت 42 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں سے 23 کا تعلق فضائیہ سے اور 3 کا فوج سے تھا۔ کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی تھی۔ کور ہیڈ کوارٹر میں ہلاک ہونے والوں کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں وزیر اعظم نواز شریف بھی شریک ہوئے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
پشاور میں پاکستان فضائیہ کے کیمپ پر حملہ آرمی پبلک اسکول اور پشاور ایئرپورٹ پر حملے سے کوئی زیادہ مختلف نہیں تھا۔ حملہور دو مختلف راستوں سے داخل ہوئے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ ایک گروہ انقلاب روڈ کی جانب سے داخلی راستے پر پہنچا اور فائرنگ کی، جبکہ دوسرا گروہ عقبی راستے سے داخل ہوا، جس نے مسجد میں دھماکے کی اور فائرنگ بھی کی۔
جن لوگوں نے فائر کی، یہ کافی یہ حالات سنے آوازوں کے، تو پھر وہ لوگ جو نکلے بھی تھے وہ بھی اپنے گھر میں واپس گھس گئے۔ ڈر کے مارے کوئی پھر باہر نہیں نکلا تھا، کیونکہ باہر صرف پولیس سیکورٹی کھڑی تھی۔ بس روڈ ان لوگوں نے قابو کیا تھا، اور ہماری یہ جو انقلاب چوکی والے ہیں، یہ تو پھر اسی ٹائم پہ سب کے سب باہر نکلے تھے، بےچارے اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے۔
ریسکیو کے ادارے 1122 کے اہلکاروں نے بتایا کہ انہوں نے 20 لاشیں اور 30 زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا۔ عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ حملہوروں نے ملیشیا کا لباس پہنا ہوا تھا اور ان کے پاس پی ایف کے کارڈز تھے۔ آرمی چیف راحیل شریف اور پاکستان فضائیہ کے سربراہ نے بھی کیمپ کا دورہ کیا اور اس حملے میں زخمیوں کی عیادت کی۔ صوبائی وزیر اطلاعات مشتاق غنی کا کہنا تھا کہ شدت پسند اپنے ہدف تک پہنچنے میں ناکام رہے ہیں۔
دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب سے فوج نے آپریشن شروع کیا ہے، بڑی حد تک ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ یہ اکا دکا واقعات بعض اوقات کسی جگہ رونما ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بالکل ختم ہو گئے ہیں، لیکن ختم ہونے کے بالکل قریب تر ہے۔ اور یہ بھی ایک قسم کا ناکام حملہ ہوا انہوں نے جو کوشش کی ہے۔
شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں کوئی 15 ماہ سے فوجی آپریشن جاری ہے، اور حکام کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں کا تقریباً خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شدت پسند تنظیمیں اتنی بڑی کاروائیوں کے بعد بھی کیا اہم اور حساس مقامات پر حملوں کی اہلیت رکھتی ہیں؟ عزیز اللہ خان، بی بی سی نیوز، پشاور۔
عزیز اللہ خان نے جو سوال اٹھایا اسی کا تجزیہ پروگرام میں ابھی آگے شامل ہے، لیکن اس وقت چلتے ہیں ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر میجر سلیم باجوہ کی پریس کانفرنس کی طرف، جہاں پہ انہوں نے جمعے کی صبح پشاور کے قریب بڈ بیر میں قائم فضائیہ کے اڈے پر حملے کی منصوبہ بندی کے بارے میں الزام لگایا کہ یہ افغانستان میں کی گئی تھی اور اسے وہیں سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ آج صبح 6 بجے کے قریب ہونے والے اس حملے میں 13 شدت پسندوں سمیت 43 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پریس کانفرنس کی تفصیل کے ساتھ آصف فاروقی۔
مسلح افواج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوہ نے اب سے کچھ دیر قبل پشاور میں پریس کانفرنس میں اس حملے کی تفصیل بتاتے کہا کہ اس حملے کی تمام منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ خفیہ اداروں نے حملہ آوروں کی جو گفتگو سنی، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کا تعلق تحریک طالبان پاکستان کے ایک گروہ سے تھا اور یہ سب لوگ افغانستان سے آئے تھے۔
ٹی ٹی پی کا ہی کوئی سپلنٹر گروپ تھا، ہم ان کا کمیونیکیشن کنورسیشن اٹھاتے رہے ہیں. یہ تمام کا تمام ان کی کنورسیشن سے جو کنکلوژن نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ آئے یہ افغانستان سے آئے، یہ آپریشن افغانستان میں پلان ہو رہا تھا، افغانستان سے ہی پلان ہو کے ایگزیکیوٹ ہوا اور افغانستان سے ہی کنٹرول ہو رہا تھا.
میجر جنرل عاصم باجوا کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی اداروں کی بروقت جوابی کارروائی کی وجہ سے حملہ آور محدود ہو گئے اور اپنے اس ہدف تک نہیں پہنچ سکے جو اس کیمپ کا وہ حصہ تھا جہاں 2,000 سے 2,500 افراد رہائش پذیر ہیں.
ان کو پہلے 50 میٹر کے اندر اندر دونوں سائیڈوں پہ کنٹین کر لیا گیا، روک لیا گیا. اس کے بعد جتنی بھی لڑائی وہ اسی 50 میٹر کے اندر اندر ہوئی. تو اس لحاظ سے میں یہی کہوں گا کہ یہ الحمدللہ جو ٹیررسٹ کا ایک پلان تھا، ان کا ڈیزائن تھا، اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے یہ ٹائم انٹیگریشن اور کوارڈینیشن کا ایک بہت بڑا رول تھا.
اس حملے میں ہلاکتوں کی تعداد بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجموعی طور پر دہشت گردی کے اس واقعے میں 30 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 13 شدت پسند اس کے علاوہ تھے. انہوں نے کہا کہ حملہ آور کیمپ کے اندر داخل ہونے کے بعد 2 گروپوں میں تقسیم ہو گئے اور ایک گروپ مسجد کی طرف گیا جہاں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں. جنرل باجوا نے کہا کہ حملہ آوروں کو معلوم تھا کہ مسجد کس سمت میں ہے اور یہ کہ وہاں غیر مسلح افراد موجود ہیں.
بالکل مسجد کے ساتھ ہی ایک بیرک تھی جس میں لوگ جاگے ہوئے تھے، وضو وغیرہ کر رہے تھے. تو یہ جو گروپ ہے انہوں نے لوگوں کو نماز کے لیے انتظار کرتے ہوئے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے انہوں نے شہید کیا. 16 لوگ مسجد میں شہید ہوئے، اس کے ساتھ ہی بیرک جہاں لوگ وضو کر رہے تھے 7 لوگ وہاں شہید ہوئے ان کی فائرنگ کی وجہ سے اور گرنیڈ پھینکنے کی وجہ سے.
حملہ آوروں کی تعداد کے بارے میں ٹی ٹی پی کی طرف سے کیے گئے ہداوے کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں عاصم باجوا نے کہا کہ جتنے بھی دہشت گرد کیمپ میں داخل ہوئے انہیں ہلاک کر دیا گیا اور ان کی لاشیں وہاں موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ حملہ آور نیم فوجی فرنٹیئر کانسٹیبلری کی وردی میں ملبوس تھے اور ان کے پاس راکٹ لانچرز بھی تھے. افغانستان کے بارے میں ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ افغانستان میں اگر پٹاخہ بھی چلتا ہے تو وہ اس کی ذمہ داری پاکستان پر عائد کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تاہم وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ افغانستان کی ریاست اس واقعے میں ملوث ہو سکتی ہے. جنرل باجوا نے مزید کہا کہ افغانستان میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں حکومت کی عملداری نہیں ہے. دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں عاصم باجوا کے مطابق سیریل حرکت فورس کے علاوہ لائٹ کمانڈوز اور اسپیشل سروسز گروپ کے کمانڈوز نے بھی حصہ لیا اور حملے کے فوراً بعد دہشت گردوں کا محاصرہ کر کے ان کے نہ صرف فرار کے راستے مسدود کر دیے بلکہ انہیں ہلاک بھی کر دیا گیا. آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد.
اور آصف فاروقی کی رپورٹ میں آپ نے سنا کہ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر عاصم سلیم باجوا نے اس حملے کو ناکام قرار دیا اور کہا کہ حملہ انہوں نے اپنے مقاصد حاصل نہیں کیے. لیکن پشاور میں اسی بڑ بیڑ میں ایئر فورس کے اڈے پر حملہ شدت پسندوں کی صلاحیت اور منصوبہ بندی میں کمی کے تمام دعووں کی نفی بھی کرتا ہے. یہی بات کہی ہے دفاعی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد نے.
یہ بالکل میں اس کو ایک کامیاب حملہ قرار دوں گا کیونکہ ان کے جو اہداف تھے وہ انہوں نے حاصل کر لیے. انہوں نے جانی نقصان پہنچایا، وہ داخل ہو گئے بیس کے اندر، باہر روک لینے چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا. تو میرے خیال میں انہوں نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں. یہ پیچیدہ آپریشن تھا، ان کی صلاحیت اور ان کی پلاننگ اور ان کی جو انٹیلیجنس ہے سب کچھ صحیح تھی. اندر سے بھی میرے خیال میں ان کو معلومات فراہم کی گئی ہوں گی کیونکہ اندر کا نقشہ تو اسی وقت پتہ چل سکتا ہے جب اندر کا یہ ایک آدمی آپ کو بتائے. پچھلے 1-2 مہینے میں میں ایک لہر دیکھ رہا ہوں ریوائول کی، جو دوبارہ فعال ہو رہے ہیں یہ لوگ. باجوڑ میں دیکھے حملے ہوئے، امن جرگے کے جو لوگ ہیں ان کو قتل کیا گیا، اس طرح سوات میں کیے گئے، پشاور کے اطراف میں پولیس والوں کو قتل کیا گیا، اس کے بعد سرچ آپریشن ہوا تو وہاں پر مزاحمت ہوئی. میرے خیال میں یہ دوبارہ ایک ریوائول ہے، وقتی ہے یا ایک صلاحیت حاصل کر لی ہے انہوں نے، یہ تو وقت بتائے گا.
لیکن یہ مجھے بتائیے بریگیڈ صاحب کہ پاکستان نے تقریباً 2 ارب ڈالرز خرچے کے ساتھ ایک ضرب عزم کیا ہے اور بہت سارے ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں، کاروائیاں ہوئی ہیں پورے پاکستان بھر میں، گرفتاریاں کبھی کرپشن کے نام پہ، کبھی کسی چیز کے نام پہ. اس سب کے بعد حملہ آوروں کی، دہشت گردوں کی صلاحیتیں اسی طرح برقرار ہیں؟
نہیں، اسی طرح تو نہیں ہے. کافی کمی آئی تھی ان حملوں میں، ان کی جو قابلیت ہے اس کو نقصان پہنچا تھا لیکن شکست نہیں ہوئی تھی. دوسرا جو نیشن ایکشن پلان ہے، صرف عسکری جو اس کا پہلو ہے اس کے اوپر تو بہت زور دیا گیا اور اس کا چرچا بھی بڑا ہوا، لیکن باقی نکات ہیں نیشنل ایکشن ایکشن پلان کے، جس میں سے سب سے بڑی چیز انتہا پسندی کو ختم کرنا پاکستان میں، کیونکہ یہ دہشت گردوں کو مار دینا یہ شاخ تلاشی کے متعدد ہے، شاخیں تھر نکل آئیں گی. تو جو تناور درخت اس وقت پاکستان میں انتہا پسندی کا ہے، جب تک اس کی جڑوں کو ہم ختم نہیں کریں گے یہ اس قسم کے معاملات پاکستان میں چلتے رہیں گے. لیکن مجھے افسوس کی بات ہے کہ اس طرف کوئی ایسے اقدامات نظر نہیں آ رہے، کوئی پیش رفت نہیں ہے اس پہلو پہ.
جو پورا منصوبہ بنا تھا نیشنل ایکشن پلان کا، جس کے تحت شدت پسندی کو جڑ سے اکھاڑنا تھا، کیا اس ایکشن پلان پر عمل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے پورے نظام میں؟
بالکل، کچھ ذمہ داری اس پہ بھی ڈالیں گے کہ اہلیت کی پاکستان میں اس وقت، خاص کر جو سویلین ہماری قیادت ہے اس میں اہلیت کی کمی ہے. سیاسی قیادت میں ایک عزم ہونا چاہیے تھا، ایک اعتماد ہونا چاہیے تھا، اس اعتمادی کا فقدان ہے. پہلی دفعہ وزیر اعظم کو میں نے دیکھا کہ وہ پشاور فورن گئے اور وہاں پر بریفنگ سنی، وہاں پر کور کمانڈر کی، اور اس کے بعد نماز جنازہ اس میں بھی شرکت کی. لیکن وزیر اعظم کو بالکل ہوں گی ان کو پریشانیاں، وہ وزیر اعظم ہیں ملک کے، لیکن پریشانی دکھانی نہیں ہے آپ نے. آپ نے قوم کو اعتماد دینا ہے اور آپ بتائیں کہ جی یہ مسائل ہیں، ان سے ہم نمٹ رہے ہیں، ہم ابھی جنگ جیتے نہیں ہیں، جنگ میں ہم آگے چلیں گے لیکن جیت آخر میں ہماری ہوگی. قوم کو حوصلہ دینا چاہیے، اس کا مورال جو ہے وہ اونچا کرنا چاہیے. اب یہ جو عزم ہے نا، اس کی بہت کمی ہے.
اس عزم کی جو کمی کا آپ اشارہ کر رہے ہیں، کیا اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ نہیں کہ پاکستان کی جو پالیسی تھی ان شدت پسندوں کو اساسوں کے طور پر رکھنا، فورن پالیسی کے ٹول کے طور پر استعمال کرنا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے؟
تبدیلی اگر مکمل نہیں آئی ہے تو تقریباً 80% تو تبدیلی آ گئی ہے، لیکن وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں. ابھی فوج کے پاس کچھ نہ کچھ اپنے بچاؤ، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے ذرائع ہیں، ان کے پاس کیپیسٹی ہے. لیکن یہ جو سویلین قیادت، انہوں نے عام لوگوں میں جانا ہے، ان سے ووٹ مانگنا ہے، کچھ ایسے عناصر ہیں، ان کا ووٹ بینک بھی ہے کئی علاقوں میں، تو ان کے جو پولیٹیکل ایکسپیرینسی اس کو کہتے ہیں نا، مطلب ہے کہ وہ سیاست بیچ میں آ جاتی ہے. یہ فوجی قیادت جو ہے میرے خیال میں انہوں نے کوئی پالیسی تبدیل کی ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں جو اگلی قیادت آتی ہے یا حالات میں تبدیلی آتی ہے. ایک نیریٹو چل رہا تھا جو فوج نے چلایا تھا پچھلے 40-45 سال، اس میں آیا تبدیلی آئی بھی ہے کہ یہ نہیں آئی ہے. فوجی قیادت جو ہماری جو ایجنسیاں ہیں ان کا بھی بیچ میں بڑا ہاتھ ہے اس سویلین قیادت کو کمزور کرنے میں، ان کے ارادوں کو کمزور کرنے میں. دوسرا یہ ہے کہ فوج ان کی پشت پناہی کرتی رہی ہے نا، اگر انہوں نے کوئی کوشش کی بھی ہے سویلین قیادت نے کہ ان کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، تو فوج میں ہمارے کچھ ایسے عناصر نہیں تھے، موجودہ قیادت میں نہیں ہے وہ، لیکن اس سے پہلے جو قیادت تھی، اس سے پہلے جو قیادت تھی اس میں ایسے عناصر موجود تھے جو ان کو اپنا ساتھ سمجھتے تھے اور وہ مداخلت کر دیتے تھے. جب ان کی مداخلت آتی تھی تو ان کے پاس تو وہ طاقت نہیں تھی کہ ان کی مداخلت کو نیوٹرلائز کیا جائے، انہوں نے فوج کے سامنے سر رکھ دیا.
یہ تھے دفاعی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد. کل عدم تحریک طالبان پاکستان سے تعلق رکھنے والے شدت پسندوں کا آج کا حملہ ایک برس سے جاری ضرب عصف کے بعد ہوا ہے. سلامتی کے ادارے اب تک یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ قبائلی علاقوں کو شدت پسندوں سے پاک کر دیا گیا ہے، مگر آج کے حملے کے بارے میں خطے کے امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی کہتے ہیں کہ شدت پسندوں کی صلاحیتیں کم نہیں ہوئی ہیں، ختم ضرور نہیں ہوئی ہیں، کم ضرور ہوئی ہیں.
دیکھیے، صلاحیت تو پہلے کے مقابلے میں کم ہوئی ہے، لیکن صلاحیت ختم نہیں ہوئی. اس طرح کے بڑے حملے کرنا، ایک فوجی تنصیبات کے اوپر حملے کرنا، اس کے لیے تو کافی مہارت چاہیے، وسائل چاہیے، ایسے لڑنے والے چاہیے، حملہ کرنے والے چاہیے جو اپنی جان پر کھیل جائیں. یہ تو ان کے الفاظ میں فدائی حملہ ہے، اور حملہ آور یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مرنا ہے اور مارنا ہے. جب تک اس طرح کے بڑے حملے ہوں گے تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ان کی صلاحیت ابھی بھی ہے، یہ پاکستان کے اندر بھی موجود ہے اور افغانستان میں بھی ہے، اور مقامی بھی کچھ لوگ ان سے تعاون کر رہے ہیں.
کیا ان نیٹ ورکس کو، ان جگہوں کو جہاں پہ ساری منصوبہ بندی ہو رہی ہے، جہاں پہ ایسے لوگ ریکروٹ کیے جا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا ان پر؟ کوئی اثر نہیں ہوا ضرب عصف کا، یا حکومت نے اب تک جو، یا سیکورٹی ایجنسی نے جو اب تک کاروائیاں کی ہیں؟
سرکاری حکام تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ منصوبہ بندی اور یہ تیاریاں یہ پاکستان میں نہیں ہوتی، ان کو نکال دیا گیا، ان کے جو زیر قبضہ علاقے تھے وہ ان سے چھین لیے گئے. یہ شمالی وزیرستان کا ذکر کرتے ہیں اور خیبر ایجنسی اور باقی علاقے. تو یہ تو ٹھیک ہے کہ جو علاقہ ان کے قبضے میں تھا، شہر بھی تھے، دیہات بھی تھے، وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئے، لیکن میرے خیال میں ان کو جو جانی نقصان ہوا ہے وہ اتنا نہیں ہوا جتنا دعویٰ کیا جا رہا ہے. تو لڑنے والے تو اب بھی ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں. جو فوجی کاروائیاں ہوتی ہیں، پہلے بھی ہوئی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہے، یہ تو مسلسل جاری ہیں اور آئندہ بھی کچھ عرصہ یہ چلیں گی. اس کا تو مطلب صرف یہ ہے کہ ان کا زور توڑنا ہے اور جو علاقہ ان کے قبضے میں ہے وہ ان سے واپس چھیننا ہے. لیکن یہ جو ان کا ذہن بنا ہوا ہے یا جو ملنے مرنے والے موجود ہیں اس وقت تک تو میرے خیال میں یہ حملے ہوتے رہیں گے. کمی آئی ہے لیکن یہ ختم نہیں ہوں گے.
جو ذمہ داری قبول کی طالبان کے خراسانی جو ترجمان ہیں انہوں نے کیے, یہ کون سا گروپ ہے اور یہ کون لوگ ہیں جو آج حملہ ور؟
طالبان پاکستان جس کے سربراہ مولانا فضل اللہ ہیں اور وہ افغانستان میں ہیں. 2009 کے بعد جب سوات میں فوجی کاروائی ہوئی ان کے ترجمان محمد خراسانی نے کہا کہ یہ حملہ انہوں نے کیا ہے. سب سے بڑا گروپ تو یہی ہے, اس کے دھڑے بن گئے ہیں. وہ بھی کبھی کبھار حملے کرتے ہیں, ذمہ داری قبول کرتے ہیں. اب یہ جو مختلف نام آ رہے ہیں, جس طرح پہلے آرمی پبلک اسکول پشاور میں پچھلے سال دسمبر میں حملہ ہوا تو اس کے بارے میں کہا کہ تحریک طالبان پاکستان نے کیا ہے, لیکن ان کے کمانڈر ہیں خلیفہ عمر منصور اس حملے کے ماسٹر مائنڈ. اب ان میں مختلف کمانڈروں کو مختلف ٹارگٹ دیے جاتے ہیں, تو اس میں ممکن ہے کہ ان کا کوئی کمانڈر ہو, کوئی ماسٹر مائنڈ ہو اور اس کا نام قاری سیف اللہ ہو, جس طرح کچھ لوگ کہہ رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تحریک طالبان پاکستان نے کیا ہے, ان کی منصوبہ بندی ہے. انہوں نے پھر کسی کمانڈر کو ٹارگٹ کیا, اس نے یہ حملہ کر دیا.
لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ شاید شدت پسندی کی قیادت تحریک طالبان پاکستان کے ہاتھ سے نکل کر داعش یا اس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی طرف جا رہی ہے.
تحریک طالبان پاکستان میں جو دھڑے بندی ہوئی تو اس کے کچھ لوگ داعش میں شامل ہو گئے, لیکن وہ لوگ ابھی افغانستان میں ہیں اور ان کے بارے میں فرقان کا دعویٰ ہے کہ وہ افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں, نازیان اور باقی علاقوں میں ہیں پاکستان کی سرحد کے قریب. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ حملہ یا اس طرح کے حملے داعش فی الحال پاکستان میں کر سکتی ہے, ان کے پاس اتنی قوت نہیں ہے. ابھی بھی سب سے بڑی جو تنظیمیں ہیں تحریک طالبان پاکستان, جماعت الاحرار, اس طرح کے لوگ ہیں اور ان کے پاس خود کچھ حملہ آور بھی ہیں اور وسائل بھی ہیں. جو داعش ہے اس کا تو افغانستان میں افغان طالبان سے مقابلہ ہے. وہ فی الحال کوشش کر رہے ہیں اپنے قدم جمائیں افغانستان میں, اگر وہاں پہ مضبوط ہو گئے تو ممکن ہے بعد میں وہ پاکستان میں بھی کاروائیاں شروع کریں.
یہ تھے خطے کے امور کے تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی. پاکستان کے قبائلی علاقوں میں شدت پسندوں کے گروہوں کے ٹھکانوں اور پناہ گاہوں پر بمباری میں مصروف پاکستان کی فضائیہ کی تنصیبات کو شدت پسندوں کی جانب سے گزشتہ 8 برسوں سے مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ حملے کب, کہاں اور کیسے ہوئے, سنتے ہیں کراچی سے نامہ نگار ریاض سہیل کی زبان.
پشاور میں بڈا پیر میں پاکستان فضائیہ کے بیس پر حملے سے قبل بھی کراچی, کوئٹہ, کامرہ اور پشاور میں پاکستان فضائیہ کے ایئر بیس اور ایئرپورٹس کو نشانہ بنایا گیا تھا. 10 دسمبر 2007 کو پاکستان میں جنگی جہاز سازی کے مرکز کامرہ میں واقع ادارے پاکستان ایرونوٹیکل کمپلیکس کے فوجی گیٹ کے قریب پاکستان فضائیہ کی بس میں خودکش بم حملہ کیا گیا تھا, جس کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک ہوئے. اگلے ماہ ہی یعنی 18 جنوری 2008 کو کامرہ پر 2 راکٹ فائر کیے گئے, لیکن ان میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. 22 مئی 2011 کو کراچی میں پی این ایس بحران پر حملہ کیا گیا. کئی گھنٹے جاری رہنے والی اس کاروائی میں 2 اورین طیارے تباہ ہوئے اور 10 اہلکار ہلاک ہو گئے, جبکہ جوابی کاروائی میں 3 دہشت گرد مارے گئے. 16 اگست 2012 کو ایک بار پھر کامرہ میں پاکستان فضائیہ کے اڈے پر حملہ کیا گیا, جس کے نتیجے میں 2 اہلکار ہلاک ہو گئے. فورسز کی فوری کاروائی میں 9 حملہ آور مارے گئے. 15 دسمبر 2012 کو پشاور ایئرپورٹ پر دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی اور راکٹوں سے حملہ کیا گیا, جس کے نتیجے میں 15 افراد ہلاک اور 42 زخمی ہو گئے. جوابی کاروائی میں 5 دہشت گرد مارے گئے. 8 جون 2014 کو پاکستان کے سب سے بڑے ایئرپورٹ جناح انٹرنیشنل پر حملہ کیا گیا. رات بھر جاری رہنے والی کاروائی میں 10 حملہ آوروں سمیت 26 افراد ہلاک ہوئے. 14 اگست 2014 کو کوئٹہ میں پاکستان ایئر فورس کے سمنگلی ایئر بیس پر حملہ کیا گیا. فوری کاروائی میں 11 دہشت گرد مارے گئے, جبکہ 10 کے قریب اہلکار زخمی ہوئے. واضح ہے کہ پاکستان نے گزشتہ سال وزیرستان سمیت دیگر علاقوں میں کالا دم تحریک طالبان, ازبک, چیچن اور دیگر شدت پسند تنظیموں کے خلاف آپریشن ضرب عضب شروع کیا ہے. سیکیورٹی حکام کے مطابق اس آپریشن میں پاکستان فضائیہ کا کردار اہم ہے, جس نے کالا دم تنظیموں اور شدت پسند گروہوں کے کئی پناہ گاہیں تباہ کی ہیں. اس سے پہلے بھی 2009 میں جب سوات میں رائے حق اور راہ نجات آپریشن شروع کیا گیا تھا تو پاکستان بھر میں سیکیورٹی اداروں کے دفاتر کو نشانہ بنایا گیا تھا اور خودکش حملوں کی ایک شدید لہر اٹھی تھی. 2009 کو مناوا پولیس تربیت سینٹر پر حملہ کیا گیا, جس کے نتیجے میں اہلکاروں سمیت 15 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے, جبکہ جوابی کاروائی میں چار دہشت گرد مارے گئے۔ 27 مئی 2009 کو لاہور میں آئی ایس آئی کے دفتر سے بارودی گاڑی ٹکرا دی گئی، جس کے نتیجے میں 40 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ 10 اکتوبر 2009 کو دہشت گردوں نے راولپنڈی میں واقع پاکستان فوج کے دل و دماغ جی ایچ کیو پر حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں افسروں سمیت 10 اہلکار ہلاک ہوئے جبکہ 4 دہشت گرد مارے گئے۔ 15 اکتوبر 2009 کو لاہور میں ایف آئی اے کے دفتر پر حملے کے ساتھ ایک بار پھر مناوا میں پولیس سینٹر پر حملہ کیا گیا، جس میں 8 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 16 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ جوابی کاروائی میں 8 حملہ آور مارے گئے۔ 2009 کو اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے شہر ملتان میں آئی ایس آئی کے دفتر کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 15 افراد ہلاک ہوئے۔ بارود سے بھری ہوئی گاڑی ٹکرانے کی وجہ سے آس پاس کی عمارتیں بھی شدید متاثر ہوئی تھیں۔ 10 جولائی 2010 کو کراچی میں دہشت گردوں کے خلاف سرگرم ادارے سی آئی ڈی کی عمارت سے بارود سے بھری گاڑی ٹکرائی گئی، جس کے نتیجے میں اہلکاروں اور ان کے رشتے داروں سمیت 18 افراد ہلاک جبکہ 100 کے قریب زخمی ہو گئے تھے۔ 24 جولائی 2013 میں سکھر میں آئی ایس آئی کے دفتر پر حملے اور بم دھماکوں میں 8 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 4 حملہ آور جوابی کاروائی کے دوران مارے گئے۔ کراچی کے بعد اندرون سندھ میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا حملہ تھا۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا۔
اور کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کے سیکرٹری جنرل جیروم واک کو ان کے عہدے سے معطل کر دیا گیا ہے۔ ان پر ورلڈ کپ کی ٹکٹوں کو اصل سے زائد قیمت پر فروخت کرنے کی اسکیم میں شامل ہونے کا الزام ہے۔ ادھر سوئس حکام نے یوروگوئے سے تعلق رکھنے والے فیفا کے عہدیدار ایوخینیو فیگریڈو کو امریکہ کے حوالے کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ان پر کوپا امریکہ ٹورنامنٹ میں یوروگوئے کی اسپورٹس کمپنی کو مارکیٹنگ کے حقوق دینے کے عوض لاکھوں ڈالر رشوت لینے کا الزام ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ بھارت کے ساتھ کرکٹ سیریز کھیلنے کے لیے تمام تر کوششیں کر چکا، لیکن بھارتی کرکٹ بورڈ سے اسے مثبت جواب کا انتظار ہے۔ البتہ پاکستان کی T20 کرکٹ ٹیم کے کپتان شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ بھارت کے پیچھے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
مجھے سمجھ نہیں آتا ہم انڈیا کے پیچھے کیوں اتنے وہ ہیں، کیا ضرورت ہے ہمیں انڈیا۔ آئی تھنک اور بھی بڑی ٹیمیں ہیں، اور میرے خیال میں ہمیں اپنے گراؤنڈز کو آباد کرنا چاہیے، ہمیں بیسک جو چیزیں ہیں ان کو اسٹرانگ کرنا چاہیے۔ تو انڈیا سے کھیلنا نہ کھیلنا بات کی بات ہے، مجھے نہیں سمجھ آئے کہ کیوں ہم اتنا پیچھے بھاگ رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔
ویسٹ انڈیز کے سابق کپتان برائن لارا کا کہنا ہے کہ ٹیم کے نئے کپتان جیسن ہولڈر اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب انہیں کرکٹ بورڈ کی مکمل حمایت حاصل ہوگی۔
آئی تھنک اٹ واز سورٹ آف انیویٹیبل آفٹر وی سو۔
لارا کہہ رہے ہیں کہ کلائیو لوئیڈ بھی جب کپتان بنے تھے تو اس وقت نہ وہ بہترین بالر تھے نہ بیٹس مین، لیکن کھلاڑی ان کی بہت تعریف کرتے تھے۔ اسی طرح جیسن ہولڈر بھی ایک کامیاب کپتان ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایک مشکل صورتحال میں کپتان بنے ہیں جس میں کچھ کھلاڑی ناخوش ہیں، لہٰذا ہولڈر کو کرکٹ بورڈ کی طرف سے مکمل حمایت کی ضرورت ہوگی۔ واضح رہے جیسن ہولڈر کو آئندہ ماہ سری لنکا کے دورے کے لیے پہلی مرتبہ ٹیسٹ ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ ڈیوس کپ ایشیا گروپ میں پاکستان اور چینی تائپے کے درمیان مقابلہ آج ترکی کے شہر ازمیر میں شروع ہو رہا ہے، جبکہ ڈیوس کپ ورلڈ گروپ کا سیمی فائنل آج گلاسکو میں برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان ہے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے صدر جگموہن سنگھ ڈالمیا کو دل کے دورے کے بعد کولکتہ کے ہسپتال میں داخل کر لیا گیا ہے۔
کھیلوں کی خبریں سنا رہی تھی سبا ناز۔ ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر میجر جنرل عاصم باجوہ نے کہا ہے کہ جمعے کی صبح پشاور کے قریب اڈبیر میں قائم فضائیہ کے اڈے پر حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی تھی، تاہم انہوں نے اڈبیر پر حملے کی ذمہ داری افغان حکومت پر عائد نہیں کی۔ اس خبر کی تفصیل کے لیے آئیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر۔ اگر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا، سنیے نخبت ملک سے۔
پاکستان فوج کا کہنا ہے کہ پشاور کے علاقے بڑا بیر میں فضائیہ کے کیمپ پر حملے میں 30 افراد سمیت 13 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں اور حملے کی منصوبہ بندی افغانستان سے کی گئی تھی۔ ہنگری کی فوج نے کرویشیا کے ساتھ اپنی سرحد کو پناہ گزینوں کے لیے بند کر دیا ہے، جبکہ کرویشیا کی حکومت نے پناہ گزینوں کو ہنگری روانہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ نے کیوبا پر لگی تجارت، سفر اور ذرائع ابلاغ کی پابندیاں اٹھا لی ہیں۔ یوں 50 سال بعد امریکی شہریوں کو کیوبا میں کاروبار کی اجازت مل گئی ہے۔ دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں نے لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں ایک فضائی اڈے کو نشانہ بنایا ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ متعدد سیکیورٹی اہلکار اور حملہ آور ہلاک ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے لیے کام کرنے والے ادارے کی ایک حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ افریقی ملک نائجیریا میں 5 مہینوں میں 5 لاکھ بچے بے گھر ہوئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں حکومت کا کہنا ہے کہ حکومت مسلح مخالفین نے 3 ضلعوں میں متعدد اسکول بند کر دیے ہیں۔ ان علاقوں میں قومی مائدین کا کہنا ہے کہ لڑکیوں لڑکوں کے اسکول اور دینی مدارس دولت اسلامیہ یا داعش نامی شدت پسند گروہ نے بند کیے ہیں۔ صوبہ ننگرہار کے محکمہ تعلیم کے مطابق ان اسکولوں میں تقریباً 30,000 طالب علم زیر تعلیم تھے۔ کابل سے بی بی سی کے نامہ نگار سید انور کی رپورٹ۔
افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار کے کچھ ضلعوں میں جاری تشدد اور حکومت مخالف مسلح شدت پسند گروہوں کی وجہ سے سینکڑوں اسکول بند ہو چکے ہیں۔ اس صوبے کے ضلع ہسکمینہ، کوٹ اور اچین میں قومی عمائدین اور مقامی حکام کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ یا داعش سے وابستہ شدت پسند افراد کچھ علاقوں میں زبردستی طور پر اسکولوں کو بند کر دیے ہیں۔ صوبے ننگرہار کے محکمہ تعلیم کے ترجمان محمد آصف شنواری کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں نے لڑکوں اور لڑکیوں کے اسکولوں کو بند کیے ہیں۔
ننگرہار ولایت پدری ولسوالے ہسکمینہ، کوٹ اور اچین کی۔
صوبہ ننگرہار کے ہسکمینہ، کوٹ اور اچین میں مسلح افراد کی دباؤ کی وجہ سے مجموعی طور پر 57 اسکول بند ہو چکے ہیں۔ ان میں لڑکوں لڑکیوں کے اسکول، دینی مدارس اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے مراکز شامل ہیں۔ ہم نے متعلقہ اداروں کو اس موضوع سے آگاہ کیا ہے اور امید ہے کہ اس حوالے سے سنجیدہ اقدامات اٹھائیں گے۔ ان ضلعوں میں مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند مہینوں سے طالبان اور داعش گروہ کے درمیان جاری لڑائیوں کی وجہ سے ان کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ضلع ہسکمینہ کے ایک قومی بزرگ نے نام نہ بتانے کے شرط پر بی بی سی کو بتایا کہ ان کے علاقے میں اسکول بند اور بچے تعلیم سے محروم ہو چکے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق دہبالا، درا اور دیگر علاقوں میں تقریباً 20 اسکول بند ہو چکے ہیں۔ داعش گروہ کے افراد نے اسکول بند کیے ہیں اور ان کا دلیل بس یہ ہے کہ اسکول بند ہوں گے۔ اسکولوں کی عمارت اور دروازے بند ہیں اور اساتذہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ صرف بچوں کا مستقبل بلکہ ہمارے جان و مال کا مستقبل خطرے میں ہے اور یہاں لوگ گھیرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ افغانستان کے وزارت تعلیم نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ضلع ہسکمینہ میں پہلے سے 20 کے قریب اسکول بند تھے۔ تاہم گزشتہ ہفتوں میں ہسکمینہ سمیت صوبہ ننگرہار کے کچھ اور ضلعوں میں بھی اسکول بند ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے۔ افغان وزارت تعلیم کے ترجمان کبیر حکمل نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے جنگی دڑوں سے مطالبہ کیا کہ اسکولوں کو سیاسی حربہ نہ بنائے، کیونکہ اسکولوں کے ساتھ تمام دڑوں کے بچوں کا مستقبل وابستہ ہے۔ دوسری جانب آج صوبے ننگرہار میں سیکیورٹی حکام نے تصدیق کی ہے کہ ایک ڈرون حملے میں داعش گروہ کے 5 افراد مارے گئے ہیں۔ یہ حادثہ صوبہ ننگرہار کے ضلع نازیان میں پیش آیا ہے۔ صوبے ننگرہار کے پولیس ترجمان نے کہا ہے کہ مرنے والوں میں داعش گروہ کے ایک مقامی کمانڈر بھی شامل ہے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
اور اب رخ کرتے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا، جہاں حکام کا دعویٰ ہے کہ لائن آف کنٹرول عبور کرنے کی کوشش کے دوران 5 عسکریت پسند فوج کے ساتھ تصادم میں مارے گئے ہیں۔ فوجی حکام نے کہا ہے کہ اس سال کم برف باری کے باعث مسلح در اندازی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس دوران پراسرار ہلاکتوں اور بڑے جانوروں کے ذبیحے پر پابندی کے خلاف وادی بھر میں زبردست غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ۔
سری نگر میں تعینات بھارتی فوج کی 15ویں کور کے ترجمان کا کہنا ہے کہ آج علی صبح لائن آف کنٹرول کے گریز سیکٹر میں مسلح عسکریت پسندوں اور فوج کے مابین طویل تصادم آرائی کے دوران 5 عسکریت پسند مارے گئے۔ ترجمان کے مطابق یہ پانچوں عبوری سرحد لائن آف کنٹرول کو عبور کر کے بھارتی کنٹرول والے علاقے میں داخل ہو رہے تھے۔ سری نگر سے شمال مغرب کی جانب 130 کلومیٹر دور ہوئے اس تصادم کے بعد فوج نے مارے گئے عسکریت پسندوں سے ہتھیار اور دیگر اسلحہ برامد کرنے کا دعویٰ کیا، تاہم ان کی شناخت کے بارے میں ابھی تک وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ اس سال یہ پہلا موقع ہے کہ گریز سیکٹر میں مسلح دراندازی کا دعویٰ کیا گیا۔ گریز میں ہی بھارت کا کشن گنگا پن بجلی پروجیکٹ ہے جس پر پاکستان نے بارہا اعتراض کیا ہے۔ فوج کی 15ویں کور کے سابق کمانڈر لیفٹنٹ جنرل سبروتو سہا نے اعتراف کیا ہے کہ گزشتہ 2 برسوں کے مقابلے میں اس سال مسلح دراندازی میں اضافہ ہوا ہے۔
سنس اینڈ میں دیر ہیو آلریڈی بین 11 اٹیمپٹس ان وچ 19 ٹیررسٹس ہیو بین ایلیمینیٹڈ۔ سو
جنرل سنہا نے بتایا کہ رواں برس مئی کے آخر سے اب تک دراندازی کی 11 کوششیں کی گئیں جن کے دوران 19 عسکریت پسند مارے گئے۔ دریاسنا آج پولیس نے خواتین کی علیحدگی پسند تنظیم دختران ملت کی سربراہ آسیہ اندرابی کو پاکستانی پرچم لہرانے اور پاکستان میں ایک کانفرنس سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا۔ انہیں خواتین کے لیے مخصوص پولیس تھانے میں قید کیا گیا ہے۔ اس دوران گاؤ کشی پر پابندی کے قریب 100 سال پرانے قانون کو دوبارہ نافذ کرنے کے عدالتی اعلان کے خلاف وادی میں کشیدگی پائی جاتی ہے۔ مذہبی و سماجی حلقوں نے عید الاضحیٰ پر بڑے جانوروں کی قربانی کے لیے مہم شروع کر دی ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
کروشیا کے وزیر اعظم زوران ملانوویچ نے خبردار کیا ہے کہ ان کا ملک مزید پناہ گزینوں کو جگہ دینے کا متحمل نہیں اور ملک میں آنے والے پناہ گزینوں کو آگے روانہ کر دیا جائے گا۔ مسٹر ملانوویچ کا کہنا ہے کہ ملک میں پناہ گزینوں کی مسلسل آمد کے سبب معاملات قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں عظیم رفیع۔
گو کہ کروشیا کی جانب سے پناہ گزینوں کو شمالی یورپ میں داخلے کے لیے ملکی سرزمین کو بطور گزرگاہ استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن پناہ گزینوں کی دن بدن بڑھتی ہوئی تعداد نے اب صورتحال کو گمبھیر کر دیا ہے۔ کروشیا کے وزیر اعظم زوران ملانوویچ کا کہنا ہے کہ ملک میں پناہ گزینوں کی آمد قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ بدھ سے اب تک ملک میں 13,000 سے زائد پناہ گزین آ چکے ہیں، جبکہ یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا،
ہم ایک تعمیری اور باہمی تعاون پر مبنی راستہ اپنائیں گے، لیکن ہمارے وسائل محدود ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور میں نہیں جانتا کہ ہم ان سب کا اندراج کر پائیں گے یا نہیں۔ میں اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ ہمیں کروشیا کے مفاد کو مقدم رکھنا ہے، لیکن میرا خیال ہے ہم نے شروع سے ہی ثابت کر دیا ہے کہ انسانی اقدار کیا ہوتی ہیں۔
اپنے بیان میں کروشیا کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ان کے پاس محدود جگہ ہے، تاہم وہ کوشش کریں گے کہ جتنا ممکن ہو سکے پناہ گزینوں کو رجسٹرڈ کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ کروشیا اب پناہ گزینوں کو آگے سفر جاری رکھنے میں مدد دے گا۔ یورپی یونین سمجھ لے کہ کروشیا پناہ گزینوں کا گڑھ نہیں بن سکتا۔ جبکہ کروشیا کے وزیر داخلہ نے مہاجرین کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ وہ ان کے ملک میں نہ آئیں۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ کروشیا یورپ جانے کا راستہ نہیں ہے۔ کروشیا کے سرحدی علاقے ٹورنک میں موجود بی بی سی کے نمائندے کے مطابق جمعرات کو کروشین پولیس نے کئی ہزار پناہ گزینوں کو اپنی سرحد کے اندر داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن لوگوں نے پولیس کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ کروشیا میں ریڈ کراس کے ادارے کے مطابق ادارے کی جانب سے اس کی ٹیمیں ہنگری سے متصل سرحد پر دورہ کریں گی، جہاں پر تقریباً 12,000 پناہ گزین موجود ہیں اور کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ادارے کی ترجمان کیتھرینا زورچ نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا،
ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ہزاروں افراد ملک میں داخل ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سب کو نہیں دیکھا کیونکہ ہم پچھلے 2.5 دنوں سے ٹوارنک میں کام کر رہے ہیں، لیکن اب ہم بیلیمان سٹیل کی جانب جا رہے ہیں جو ہنگری کی سرحد کے قریب ہے، کیونکہ ہمیں پتا چلا ہے کہ وہاں انتہائی مشکل صورتحال کا سامنا ہے، کیونکہ وہاں 12,000 سے زائد پناہ گزین موجود ہیں، لہٰذا ہم وہاں جا رہے ہیں۔
بھوک، پیاس اور صحت کے مسائل سے دوچار یہ پناہ گزین ہنگری کی جانب سے سرحد بند کیے جانے کے بعد کروشیا کے راستے شمالی یورپ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جہاں ان کا ماننا ہے کہ یہ ایک محفوظ اور اچھی زندگی گزار سکیں گے۔ گزشتہ چند دنوں میں یورپ کی جنوبی سرحدوں پر پناہ گزینوں کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک کے بعد عالمی ادارہ برائے مہاجرین نے ان مہاجرین کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنے پر زور دیا ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ادارے کے سربراہ ولیم لیسی سوئنگ کا کہنا ہے کہ پناہ گزینوں کی بڑے پیمانے پر نقل و حرکت ایک انسانی حقیقت ہے اور یہ ان ممالک کا فرض ہے کہ وہ ان مہاجرین کی دیکھ بھال کریں۔ ان کا کہنا تھا،
یہ لوگ اپنا سب کچھ کھو چکے ہیں، یہ پناہ تلاش کر رہے ہیں اور ہمیں ان کو ایسا کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ انتشار سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ ایک طریقہ کار کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن یہ سب انسانیت کے ساتھ ایک منظم انداز میں ہونا چاہیے۔
واضح رہے کہ اس سے قبل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے بھی کہا تھا کہ ہنگری میں پناہ گزینوں سے کیے جانے والے برتاؤ سے انہیں صدمہ پہنچا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا تھا کہ پناہ کے طالب لوگوں سے ایسا رویہ ناقابل قبول ہے۔ واضح رہے کہ پناہ گزینوں کے بحران سے نمٹنے کے لیے یورپی یونین کے رہنماؤں کا ہنگامی اجلاس اگلے ہفتے ہو رہا ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے عظیم رفیع۔ اور دسیوں ہزار تارکین وطن اور پناہ گزینوں کی جرمنی آمد میں کے امکان کے پیش کے ساتھ ہی ملک کی حکومت نے بڑے پیمانے پر ان افراد کی رہائش، کھانے پینے اور دیگر ضروریات کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ ملک بھر میں سرکاری عمارتوں، کونسلوں کے گھروں، یہاں تک کہ کنٹینروں پر مشتمل عارضی بستیوں یا کیمپوں میں نئے آنے والے لوگوں کو رکھا جا رہا ہے۔ لیکن ان کیمپوں میں زندگی کیسی ہے؟ جرمنی کے شہر میونخ سے سنیے جاوید سومرو کی رپورٹ۔
میونخ کے مضافات میں ایک بڑے کمپلیکس میں قائم یہ ہے بائیکزن پناہ گزین کیمپ۔ ایک نظر میں یہ فوجی بیرکس کی طرح کی عمارت لگتی ہے۔ عمارت کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی آپ کو ہر طرف لوگوں کی بڑی تعداد نظر آتی ہے۔ ان میں سے کئی یہاں آج ہی پہنچے ہیں، جبکہ کئی دیگر کو ان کی رجسٹریشن اور دیگر کاغذی کارروائی کے بعد ملک کے دوسرے حصوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ میونخ کے مضافات میں یہ بہت بڑا کیمپ ہے جہاں پر دنیا بھر سے جو تارکین وطن یا پناہ گزین ہیں ان کو رکھا گیا ہے۔ یہاں پر لوگوں نے بتایا کہ ان کو یہاں پہنچنے کے بعد کسی خاص مشکل کا سامنا نہیں ہے، ان کو کھانا پینا اور پیسے مل رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سارے لوگوں کو جو یہاں پہ جمع ہوتے ہیں ان کو پھر آہستہ آہستہ ملک کے دیگر حصوں میں قائم کیمپوں اور ان کی جو عارضی رہائش گاہیں ہیں ان میں منتقل کیا جاتا ہے۔
عمارت کی سیکیورٹی پر تعینات اہلکاروں نے ہمیں عمارت میں پناہ گزینوں کے رہائشی کمروں یا ان کے کھانے پینے کے کمروں تک جانے کی اجازت نہیں دی اور بتایا کہ اس کے لیے ہمیں کاؤنٹی حکومت سے اجازت لینی پڑے گی۔ لیکن اس کیمپ میں چند ہفتے گزارنے والے ضیاء شاہ نے وہاں کے حالات سے ہمیں آگاہ کیا۔
صبح اٹھتے ہیں، 6 بجے ناشتہ ملتا ہے، اس کے بعد ہم گھومتے پھرتے ہیں، شہر چلے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے ادھر۔ پھر دوپہر کو کھانا ملتا ہے، پھر شام کو 6 بجے کھانا ملتا ہے، پھر آ کے سو جاتے ہیں۔ ایسا ہی بس گزارا مزارا ہوا ہے۔ شاپنگ کرائی ہے پہلے بھی انہوں نے، دوبارہ پھر شاپنگ کرانی ہے انہوں نے اور پیسے بھی دینے ہیں انہوں نے۔
تو یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ آپ کو آخر کام کب شروع کریں گے، کب زندگی شروع ہوگی؟
زندگی کام 6 مہینے کے بعد سلسلہ شروع ہوگا کام کا، زیادہ دے دیں گے کہ 6 مہینے کا پیپر پہ لکھا ہوا ہے۔ 3 مہینے میں بھی دے سکتے ہیں، 3 مہینے بعد بھی دے سکتے ہیں، 6 مہینے بعد بھی دے سکتے ہیں۔
تو ادھر اندر کیمپ میں جو باقی لوگ ہیں ان کی زندگی کیسی ہے؟ مطلب
اچھی گزر رہی ہے، اچھی گزر رہی ہے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر بھی ہے، گیم کا بھی حصہ ہے، سب کچھ ملتا ہے، کوئی پرابلم نہیں۔
ہفتوں اور مہینوں کی مسافتوں کے بعد بچوں کو شاید پہلی مرتبہ یہاں آزادی کا احساس ہوا ہے۔ لیکن گھروں سے دور اندیکھے روشن مستقبل کی تلاش پر نکلے نوجوان کیا زندگی سے خوش ہیں؟
کرنا ادھر کیا، فارغ ہی رہتے ہیں، کرنا ادھر کیا، بس سو سو کے تھک جاتے ہیں، اٹھے بس ٹائم ہی پاس کرنا ہے۔
تو خوش ہیں آپ زندگی سے؟
بس خوش ہی خوش ہیں، کرم اللہ۔
کیمپ کے مکینوں نے بتایا کہ وہ 7-8 ممالک عبور کر کے یہاں پہنچے ہیں، لیکن ابھی ان کا سفر اس خواب کی تکمیل کا سفر جسے دیکھ کر وہ اپنے گھروں سے نکلے ہیں طویل لگتا ہے۔ جاوید سومرو، بی بی سی نیوز، میونخ، جرمنی۔
ہمارے ساتھی جاوید سومرو تارکین وطن مہاجرین ان کی سفر اور ان کے سفر کے رستوں کو دیکھتے ہوئے یورپ میں موجود ہیں، یورپ کے مختلف ملکوں میں جائیں گے، ان کے مختلف شہروں میں جائیں گے، جہاں جہاں یہ تارکین وطن مہاجرین مشرق وسطی سے یہاں محفوظ مقامات پہ پناہ لینے کے لیے پہنچ رہے ہیں اور ان پر کیا وقت ہے۔ اور ان کا یہ سفر کس حد تک ایک جہنم کا سفر بن چکا ہوا ہے اور کیا کیا مصیبتیں ان پر نازل ہو رہی ہیں. جاوید سمرو اس بارے میں چند آنے والے دنوں میں مزید رپورٹیں دیں گے. بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر آگرہ میں تاج محل کی سیاحت کے لیے آنے والا ایک جاپانی سیاح سیلفی لینے کی کوشش کرتے ہوئے گر کر ہلاک ہو گیا. عینی شاہدین کے مطابق یہ واقعہ جمعرات کی شام پیش آیا. بی بی سی اردو کی رپورٹ سنیے نازیہ میمن سے.
مذکورہ سیاح چار سیاحوں کے گروپ میں شامل تھا جو تاج محل دیکھنے کے لیے آئے تھے. اس حادثے کے ایک عینی شاہد سمندر سنگھ نے بی بی سی کی ہندی سروس کو بتایا کہ شام تقریباً 4:30 بجے جاپانی سیاح تاج محل دیکھنے پہنچے تھے. ان کا کہنا ہے کہ یہ سیاح شاہی دروازے کے پاس کیمرے سے تصویریں لے رہے تھے. اس دوران ٹیم کے 3 رکن سیڑھیاں اتر کر آگے بڑھ گئے جبکہ ہیڈے کونا میں سیاح سیڑھیاں اترتے ہوئے سیلفی لینے لگا. عینی شاہد کے مطابق اسی دوران ان کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے آ گرے. حکام کے مطابق حادثے کے بعد انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا جہاں وہ جان بر نہ ہو سکے. مقامی پولیس انچارج سشانت کور نے بتایا کہ جاپانی سیاح چند دن پہلے بھارت آئے تھے اور جمعرات کو ہی جے پور سے آگرہ پہنچے تھے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہی تھی نازیہ میمن. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر مزید خبریں ہیں. بٹ بیر کیمپ پر حملہ, 30 افراد ہلاک اور 13 دہشت گرد ہلاک. پشاور حملہ منصوبہ افغانستان میں بنا اور وہیں سے کنٹرول کیا گیا تھا. ان خبروں کی تفصیل پڑھنے کے لیے آئیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی ویب سائٹ پر. سیروین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں.
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
مشاعروں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں اور اب وقت ہے کھیل کی خبروں پر ہفتہ وار سلسلہ کھیل کے میدان سے. ترتیب و پیشکش عبدالرشید شکور.
میں اڑا کے رکھ دوں گا فلانے کو, خود دیکھنا کیسے ٹیم میں ہوگا.
بٹ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ وقت بھی مشکل والا جلدی گزر جائے گا.
جہاں آپ بائیلیٹرل کی بات کرتے ہیں ہم نہیں کھیلیں گے.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ 17 سال کے لیول سے اوپر کی بات ہے. انڈیا پاکستان کی ہاکی
کرکٹرز کیا سلیکشن کے لیے میڈیا کے محتاج؟ محمد حفیظ دوبارہ بالنگ کے لیے پر امید. اور کرکٹرز کے بعد اب پاکستانی ہاکی کھلاڑی بھی بھارت کے لیے ناقابل قبول. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. زمبابوے کے دورے میں کھیلی جانے والی T20 اور ون ڈے سیریز جبکہ انگلینڈ کے خلاف ہونے والی ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا اعلان ہو چکا اور زمبابوے جانے والے کرکٹرز ان دنوں مختصر تربیتی کیمپ میں مصروف ہیں. یونس خان نے میڈیا میں آ کر دوبارہ کپتان بننے اور ون ڈے ٹیم میں واپسی کی جو خواہش ظاہر کی تھی وہ پوری نہ ہو سکی اور جو لوگ اس خواہش کو خبر کا روپ دینے کے لیے بےتاب تھے ان کے منہ بھی لٹک گئے. میں نے چیف سلیکٹر ہارون رشید سے پوچھا کہ کرکٹرز کے میڈیا میں بیانات دینے اور خاص طور پر پالیسی معاملات پر کھل کر اظہار خیال کرنے پر پاکستان کرکٹ بورڈ کیوں خاموش ہے. ہارون رشید نے کرکٹرز کے ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی اس کا ذمہ دار قرار دیا, مطلب تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے.
دیکھو صاحب, آج جو سوشل میڈیا میں اس قسم کی حرکتیں جو پلیئر سارے جو لوگ کر رہے ہیں, آبویسلی کیونکہ سوشل میڈیا بہت زیادہ آج کل ایکٹیو ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن سلسلہ یہ ہے کہ پلیئر کو فوکس کرنا چاہیے اپنی پرفارمنس کے اوپر. دوسرا کہ پلیئرز اور یہ جو میڈیا کچھ چناتے رہے ہیں کہ اپنا جو نیکسس ہے وہ بھی تو بڑا غلط ہے نا, کہ آپ کے فیوریٹس ہیں, آپ ان کے لیے باتیں کرتے ہیں, جن کے ساتھ آپ کی دوستی ہے ان کے متعلق باتیں کرتے ہیں. تو دونوں طرف تھوڑی طرف میڈیا کو بھی ریسپانسبل ہونا پڑے گا. دیش کے لیول میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے پاکستان کے لیے کھیلنا ہے, انہوں نے اپنے کسی دوست کے لیے نہیں کھیلنا. اگر وہ اس قابل ہوں گے تو وہ پاکستان کے लिए खेलेंगे, नेशनल इंटरेस्ट होगा तो वहाँ खेलेंगे, ना उनको कोई खिला सकता है, वो अपनी एहलियत से खेलेंगे, ना कोई जो है वो आके कोई ये जमानत दे सकता है कि फलाना जो देखो मैं उड़ा के रख दूंगा फलाने को, तुम देखना कैसे टीम में आओगे। तो ये चीजें अब खत्म होनी चाहिए, ये बहुत पुराना ये फार्मूला था जो कि लोग उस जमाने में इस्तेमाल करते थे, अब किसी को कोई इस चीज की जरूरत नहीं है। मैं तो कम अज कम इस चीज के ऊपर कोई अहमियत नहीं देता कि मीडिया में कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है।
और अब क्रिकेटर और मीडिया का एक और बखेड़ा। चंद रोज पहले ये खबर एक वेबसाइट की जीनत बनी कि मोहम्मद हफीज अपने बॉलिंग एक्शन को दुरुस्त करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे और उसके बगैर ही वो T20 कप में बॉलिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चंद रोज बाद ही इस खबर की तरदीद कर दी, लेकिन मैंने मोहम्मद हफीज को जहमत दी और उन्हीं की जबानी ये जानना चाहा कि वो अपने बॉलिंग एक्शन को ICC के कवायद और जवाबित के मुताबिक करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं।
मैं सिर्फ ये बताता चाहूँ कि मैं पिछले 9 माह से अपने बॉलिंग एक्शन के ऊपर काम कर रहा हूँ। जब से फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड सीरीज के अंदर मुझे कॉल किया गया, तब से लेके अब तक मैं अपने एनालिस्ट NCA के जो एनालिस्ट हैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। इसमें डिफरेंट कोचेज ने मेरे साथ काम किया, मुश्ताक भाई ने, सकलान मुश्ताक साहब ने, और भी NCA के जो कोचेज हैं, तमाम लोगों ने अपनी अपनी फीडबैक्स दी और मैं तमाम लोगों की चीजों को मानते हुए उसके मुताबिक काम कर रहा हूँ और उसमें बहुत ज्यादा बेहतरी भी है। बट ऑब्वियसली अब मुझे 1 साल इंतजार करना है, उस 1 साल के इंतजार को अपनी अपनी रेपुटेशन से मैंने जो है वो दूर करना है, ताकि अपनी जितनी रेपुटेशन करूंगा, जितनी ज्यादा बॉलिंग करूंगा, उतना ज्यादा मेरा एक्शन 1 साल के बाद जब मैं अपीयर होऊंगा इस टेस्ट को देने के लिए, तो वो क्लियर करने के जो है मेरे ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि मुझे एज एन ऑलराउंडर वापस आना है पाकिस्तान टीम में। गो के अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हमेशा से मैं एक बैट्समैन हूँ, अपनी बैटिंग को लेके ही मैं अपनी तमाम तवज्जो मेरी उस पर होती है, लेकिन मेरी बॉलिंग ने मुझे और मेरी टीम पाकिस्तान टीम के कॉम्बिनेशन को सेटल होने में बहुत ज्यादा मदद दी है पिछले कई सालों से। तो मैं उसको कंटिन्यू करना चाहूंगा कि अब ये जो बैन है 1 साल का, ये जब भी खत्म हो मैं दोबारा से पाकिस्तान टीम के लिए एज एन ऑलराउंडर जो है वो काम आ सकता हूं।
मोहम्मद हफीज से मेरा अगला सवाल था कि बॉलिंग पर पाबंदी का फैसला आपके लिए कितना तकलीफ दे रहा।
सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात ये थी कि पहली बात कि मैं इसी बॉलिंग एक्शन के साथ पिछले 13 साल से बॉलिंग कर रहा था। 2003 में मेरा डेब्यू हुआ, तब से लेके अब तक मैं उसी बॉलिंग एक्शन के साथ बॉलिंग कर रहा था पूरी दुनिया के अंदर, और मैं नेचुरल वे में ही बॉलिंग कर रहा था। मैंने कभी बॉलिंग के टेक्निक्स कभी किसी से कंसल्ट नहीं किया रिगार्डिंग ऑफ स्पिन के कैसे होती है, वो जो भी था नेचुरल चल रहा था। और एक अचानक इस किस्म का जो आपके ऊपर प्रेशर आया, तो बड़ा मुश्किल होता है किसी भी पर्सन के ऊपर, किसी भी प्लेयर के ऊपर इसमें से बाहर निकलता। आप देख सकते हैं कि अभी सईद अजमल के लिए भी बहुत सी मुश्किलात हो रही हैं, और बड़ा मुश्किल है क्योंकि नेचुरल आप जैसे भी बॉलिंग कर रहे थे, अगर गलत था तो मैं तो पहले दिन से गलत था। अगर मेरी 2003 में बॉलिंग एक्शन आप देख लें तो अगर ऐसा कोई कंडीशन थी तो तब भी थी। खैर ये जब भी हुआ मेरा ये कहना है कि मैं पहले भी इस बात को कर चुका हूँ और अब भी यही कहूंगा कि अगर ऐसी कोई भी चीज इंटरनेशनल क्रिकेट में मुतारफ करवाई गई है जिसके साथ क्रिकेट की बेहतरी है, तो उसके उसमें से तमाम बॉलर्स को अक्रॉस द बॉर्डर उसमें से गुजरना चाहिए। जो उसको क्लियर करे उसको बॉलिंग की इजाजत मिलनी चाहिए, जो ना कर सके उसको अपनी रिमॉडलिंग करनी चाहिए। मैं सोच सकता होता हूँ कि यार इस वक्त अगर मैं अपने 10 ओवर टीम के लिए करता तो उससे टीम को बहुत ज्यादा फायदा होता, लेकिन ये मुश्किल है। बट आई होप कि इंशाल्लाह ये वक्त भी मुश्किल वाला जल्दी गुजर जाएगा।
हफीज से मैंने पूछा कि आपके नाकिदीन ये क्यों कहते हैं कि हफीज अगर बॉलिंग नहीं कर सकते तो सिर्फ बैट्समैन की हैसियत से उनकी टीम में जगह नहीं बनती।
रशीद भाई मैं इसी चीज पे तो हैरान हूँ कि आप पहले मुझे मेरी जो बॉलिंग पाकिस्तान टीम को कंट्रीब्यूट कर रही थी उससे जितना फायदा हो रहा था उसको तो आप छोड़ दें। आप पिछले 5 साल की क्रिकेट में टेस्ट, वनडे, T20 में मेरी एज ए बैट्समैन कंट्रीब्यूशन देख लें, अगर वो किसी भी तरह से कम है तो मुझे वाकई नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं तमाम जगहों पर टॉप स्कोरर हूँ, तमाम जगहों पर पहले 1, 2, 3 नंबर पे आता हूँ, तो फिर मेरी समझ से बाहर है कि ऐसी बातों को करने की वजूहत क्या है। मेरे क्रिकेट की 2 इनिंग्स मैंने खेली अपने कैरियर की, एक वो इनिंग्स थी जो मैंने 2010 से पहले तक खेली और एक वो अब सेकंड इनिंग्स है जो मैं 2010 से लेके जब से मेरा कमबैक हुआ पाकिस्तान टीम में तब से लेके अब तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह खेल रहा हूँ, इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मेरी जो पिछले 5 साल की कंट्रीब्यूशन है एज ए बैट्समैन, पहले उनको मेजर कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि टेस्ट, वनडे, T20 के अंदर पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए किस बंदे ने कितना परफॉर्म किया है, पहले इसको देखना चाहिए, परखना चाहिए और उसके बाद बात करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि कोई इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देता और अपनी पसंद नापसंद की वजह से लोग मीडिया में बैठ के एक गलत किस्म की खबरों को फैलाते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली दो कुछ दिन पहले मेरे बॉलिंग एक्शन को लेके हमारे ही एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इस चीज को बहुत नेगेटिव और बेसलेस किस्म का आर्टिकल लिखा और एंड में उनको डिनाइल मिल गया फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये सब चीजें बेसलेस थी। तो ये वो चीजें हैं कि जिसकी तहकीक होनी चाहिए, मीडिया एथिक्स को फॉलो करना चाहिए।
पाक भारत क्रिकेट के बाद अब पाक भारत हॉकी सीरीज का मुस्तकबिल भी खतरे से दो चार है, क्योंकि हॉकी इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत को हराने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों के जश्न के दौरान उनकी बाज हरकत से अब भी नाराज है। हालांकि उस वाके के फौरन बाद दो पाकिस्तानी खिलाड़ी मौतल कर दिए गए थे, लेकिन हॉकी इंडिया का गुस्सा है कि अभी तक नहीं उतरा। दिल्ली से सुहेल हलीम।
गुज़िश्ता बरस चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को उसी की सरजमीन पर शिकस्त दी और इसके बाद दो पाकिस्तानी खिलाड़ी जोश में जश्न की हदूद को पार कर गए। इन खिलाड़ियों के खिलाफ हॉकी के बैन अल-अक़वामी निगरानी इदारे ने कार्रवाई की, लेकिन हॉकी इंडिया के सरबराह नरेंद्र बत्रा कहते हैं कि जब तक पाकिस्तानी फेडरेशन की जानिब से माफी नहीं मांगी जाती और आइंदा के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अच्छे रवैये की जमानत नहीं दी जाती, बाहमी सीरीज दोबारा शुरू करने का कोई सवाल नहीं है।
जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी तो हम कुछ स्पेसिफिक हमने कुछ नहीं कहा, ना हम किसी को डिक्टेट कर सकते हैं। हमने ये कहा था कि ये जो बिहेवियर था ये अनएक्सेप्टेबल था एंड जो भी फेडरेशन होती है उसका काम होता है कहना कि नहीं ये जो हुआ है गलत हुआ है और फ्यूचर में नहीं होगा, दे हैव टू गिव एन एश्योरेंस अंटिल वी गेट दैट हम नहीं खेलेंगे इनके साथ।
बहुत से लोगों का ख्याल है कि नरेंद्र बत्रा के बयान का ताल्लुक हॉकी से कम और मौजूदा सियासी हालात से ज्यादा है। साबिक ओलंपियन असलम शेर खान।
मैं समझता हूँ कि ये बत्रा साहब के लेवल से ऊपर की बात है इंडिया पाकिस्तान की हॉकी या क्रिकेट का शुरू होना, वो दो गवर्नमेंटों के बीच में भी इशू है। हमारे यहाँ थोड़ा पॉलिटिकल इशू है कि भाई पाकिस्तान अगर इस तरह से बिहेव करते हैं और अक्रॉस बॉर्डर हमले हो रहे हैं और तो आप देख रहे हैं कि सब किस्म के ताल्लुकात रुके हुए हैं।
लेकिन नरेंद्र बत्रा इस तासुर से इनकार करते हैं।
इंडिया पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में वैसे भी पॉलिटिक्स कभी सेपरेट नहीं की जा सकती, बट हॉकी लीग में भी हम तभी लेंगे जब हमें बिहेवियर की एक कमिटमेंट रहेगी। आई थिंक द नेबर आल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड कि वो नेबर की तरह रहे ना, मतलब रोज ही कुछ ऐसा इंसिडेंट कर दे बॉर्डर के ऊपर और यहाँ पर नेचुरली रिएक्शन तो होती है दूसरी कंट्री में भी। दोबारा अगर मैं इंडिया में बुलाऊं और सेम बिहेवियर रिपीट करें तो आई डोंट वांट टू लुक लाइक एन इडियट बिफोर माय कंट्री, तो दे हैव टू गिव मी एन अंडरटेकिंग ऑन दैट।
असलम शेर खान मानते हैं कि अगर हॉकी की उन बुलंदियों को दोबारा छूना है जिनके लिए बर्रसगीर कभी मशहूर हुआ करता था तो जरूरी है कि दोनों मुल्क आपस में खूब हॉकी खेलें।
हॉकी का मेयार ऊपर हो जाएगा, दोनों मुल्कों का तो होगा ही होगा, इंडिया की हॉकी को भी फायदा होगा, पाकिस्तान की हॉकी को भी फायदा होगा। इस बर्रसगीर में हॉकी रिवाइव हो जाएगी, हॉकी के अंदर इन दोनों मुल्कों का डोमिनेशन रहा है और नहीं खेलने की वजह से ही आज हॉकी का शौक भी कम हुआ लोगों के दिल में, बच्चों का भी अट्रैक्शन हॉकी का कम हुआ।
नरेंद्र बत्रा का कहना है कि उनकी ये शर्त सिर्फ बाहमी सीरीज के लिए है।
एज फार एज एफआईएच इवेंट्स आर कंसर्न्ड उसमें कोई इश्यू ही नहीं है, वो कहीं पे भी हमें खेलना पड़े वो हमारी ऑब्लिगेशन है, हम तो खेलेंगे, चाहे वो इंडिया है चाहे हमें कहीं जाना पड़े पाकिस्तान से खेलने, बट जहां आप बायलेटरल की बात करते हैं हम नहीं खेलेंगे।
लेकिन अगर आप दोनों टीमों को एक दूसरे के मैदानों पर पाबंदी से खेलते हुए देखना चाहते हैं तो आपका इंतजार अनकरीब खत्म होता नजर नहीं आता।
और आखिर में एशियन स्पोर्ट्स बीट, लाहौर से सुल्तान महमूद।
टोक्यो में चीन के नामवर खिलाड़ी ली डान ने जापान ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत ली। साउथ कोरिया की ली क्विंग होन ने कोरियन ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली। जौहर बारू इन्विटेशनल हॉकी टूर्नामेंट अगले माह की 12 तारीख से मलेशिया में मुनक्कद किया जा रहा है।
इसी के साथ अब अब्दुल रशीद शकूर को इजाजत दीजिए।
खेल के मैदान से पेश कर रहे थे अब्दुल रशीद शकूर। और चलते हुए एक आलमी खबर बताते चलें कि शाम के सदर बशार असद की एक सीनियर मुशीर बासेना शैबान ने ऑस्ट्रेलिया और मगरबी ममालिक से कहा है कि अपने आप को दौलत इस्लामिया कहने वाले वाली शिद्दत पसंद तंजीम को शिकस्त देने के लिए शाम की हुकूमत का साथ दें। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को दिए जाने वाले इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मगरबी ममालिक शामी सदर की मुखालफत न करें और शामी सियासत में मुदाखलत न करें। उनका कहना था कि अमरीका की क्यादत में इत्तेहाद जो बना है उसने शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के खिलाफ नुमाया कामयाबी हासिल नहीं की है। शैबान ने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने शाम में दौलत इस्लामी के खिलाफ पहली बार फजाई कार्रवाई की है। ऑस्ट्रेलिया इत्तेहाद का हिस्सा है जो इराक और शाम में दौलत इस्लामी के ठिकानों पर फजाई कार्रवाई कर रहा है। شبان نے کہا کہ آسٹریلوی حکومت کے لیے میرا پیغام ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کا پکا ارادہ ہونا چاہیے، اور یہ ارادہ ایک حقیقی اتحادی اور روس، چین، ایران اور شامی حکومت کے ساتھ تعاون کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ یہ انٹرویو آپ پڑھنا چاہیں تو آپ آ سکتے ہیں bbcurdu.com پر۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کے سیربین کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ سیربین کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی، پروڈیوسر تھی نازیہ میمن، اسلام آباد میں اسٹوڈیو مینیجر تھے اسرار الحق، اور لندن میں تھے جیمز لف۔ اس کے ساتھ ہی سقلین امام کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے، مگر آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نخبت ملک۔
پاکستان فوج کا کہنا ہے کہ پشاور کے علاقے بڈابیر میں فضائیہ کے کیمپ پر حملے میں 30 افراد سمیت 13 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں، اور حملے کی منصوبہ بندی افغانستان سے کی گئی تھی۔ ہنگری کی فوج نے کرویشیا کے ساتھ اپنی سرحد کو پناہ گزینوں کے لیے بند کر دیا ہے، جبکہ کرویشیا کی حکومت نے پناہ گزینوں کو ہنگری روانہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے لیے کام کرنے والے ادارے کی ایک حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ افریقی ملک نائجیریا میں 5 مہینوں میں 5 لاکھ بچے بے گھر ہوئے ہیں۔ امریکہ نے کیوبا پر لگی تجارت، سفر اور ذرائع ابلاغ کی پابندیاں اٹھا لی ہیں، یوں 50 سال بعد امریکی شہریوں کو کیوبا میں کاروبار کی اجازت مل گئی ہے۔ دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں نے لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں ایک فضائی اڈے کو نشانہ بنایا ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ متعدد سیکیورٹی اہلکار اور حملہ آور ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔